السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق برادران اسلام، الحمدللہ یہ آج ہمارا تیسرا اجلاس خدمت کے بارے میں ہے. اس سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اسلام میں انسانوں کی خدمت کا کتنا زبردست مقام ہے. تو عرض کیا گیا کہ ہماری مقصد زندگی میں شامل ہے، انسان کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ خلیفہ بن کر دنیا میں رہے، نائب بن کر، اور اللہ کا نائب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ضروری ہے، اس لیے کہ اصل اللہ کا کام ہی مخلوق کی ضروریات پوری کرنا ہے، تو نائب کا بھی اصلی کام ضروریات پوری کرنا ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ خدمت کے جھٹلانے کو دین کا جھٹلانا قرار دیا گیا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو قریب نہیں آنے دیتا، خدمت نہیں کرتا، فرمایا وہ دین کو جھٹلا رہا. پھر بتایا گیا سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے خدمت کے کرنے کو جنت کا راستہ فرمایا، وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ. یہ پورے خدمت کے کام اللہ نے گنائے اور فرمایا جو یہ کرنے والے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ بائیں بازو والے ہیں، رائٹ سائیڈ والے، یعنی جنتی. اور جو انہیں کریں ان کے بارے میں فرمایا، اولئک اصحاب المشأمہ، وہ لیفٹ سائیڈ والے ہیں، یعنی جہنمی. تو مکے کی دور کی ہر صورت میں آپ کو ملے گا، مکے میں جو اللہ کے نبی ہے تقریباً ہر صورت میں ملے گا، جہاں توحید کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، فوراً خدمت کا بیان ہے. یتیموں کی، غریبوں کی، کمزوروں کی خدمت ایک دم کمپلسری ہے اسلام میں. اور ایک پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ جو اسلام کے ارکان ہیں، پلرس ہیں اسلام کے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ پلرس میں سے کسی میں بھی کچھ کمی رہ گئی تو اس کا کفارہ اللہ نے خدمت کو بیان کیا. اگر کسی کی عمر ایسی ہوگی نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر نماز کا فدیہ ہے، روزے کا فدیہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے تو کسی غریب کی خدمت کرو، حج میں کوئی غلطی ہو گئی تو خدمت ہے، اور پھر زکوٰۃ تو ہے ہی خدمت کے واسطے، اور پھر قسم ٹوٹ گئی تو خدمت ہے. تو ہر عبادت کا بدل خدمت ہے، لیکن خدمت کا بدل کوئی عبادت نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں خدمت نہیں کر سکے تو اس کے بدلے میں دو رکعت نماز پڑھ لو، کہیں نہیں رہے گا. خدمت کا بدل عبادت نہیں ہے، عبادت کا بدل، ارکان اسلام کا بدل انسانوں کی خدمت ہے. تو مختلف پہلو سے ہمارے سامنے بات آئی کہ اسلام میں خدمت کرنا بالکل کمپلسری ہے. اور پھر وعیدیں آئی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ جمع کر کے اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے سخت ڈانٹا کہ تم پیسہ جمع کر کے سمجھ رہے ہو سیکورٹی کا انتظام کر رہے ہو، اسی پیسے کے پلیٹس بنا کر اور جہنم کی آگ میں تپا کر اسی پیسے سے داغوں گا تم کو جہنم میں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اور فرمایا کہ یہی تمہارا جمع کیا ہوا مال قیامت میں ایک زہریلا سانپ بنے گا اور اس کو زہر کی پوٹلیاں لٹک رہی ہوں گی اور وہ اپنے جبڑوں سے تم کو پکڑ لے گا اور جب چیخو گے بچاؤ بچاؤ تو وہ کیا کہے گا، انا مالک، میں آپ کا مال ہوں، پیسہ ہوں، انا کنزک، میں آپ کا خزانہ جمع کیا ہوا ہوں، میں آپ کا بینک بیلنس ہوں، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا جو لوگ بخیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں ہوا خیر اللہ ان کے لیے بہتری ہے، بل ہوا شر اللہ ان کے لیے بدترین چیز ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے کام ہونے کے بعد بچوں کی شادی ہو جانے دو، بچے پورے سیٹ ہو جانے دو، اس کے بعد صدقہ خیرات کریں گے، اس کے بارے میں بھی آپ کو سنایا گیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے. اس طرح کا صدقہ اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور پھر صرف مالداروں کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے صدقہ و خیرات کرنا اپنی حیثیت کے مطابق. تو فرمایا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جہد المقل. ایک آدمی پہلے سے اس کے پاس قلت ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے قلت والا آدمی، کم، جس کے پاس کمی ہے، وہ محنت کر کے پیسہ کما کے خرچ کرے، یہ صدقہ بہترین ہے. تو مزاج یہ بنایا گیا کہ جیسے اللہ کو قریب کا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ایک ذریعہ عبادات ہے اور ایک ذریعہ پیسہ ہے، پیسہ جنت کمانے کا ذریعہ. اور پھر خدمت سے کیا کیا ملتا ہے وہ آپ کو دوسرے لیکچر میں آپ کو بتایا گیا کیا کیا خدمت سے چیزیں ملتی ہیں. ایک تو بتایا گیا کہ ثواب عظیم، ثواب غیر معمولی، کہ ایک چھوارے کو اللہ تعالی پال پال کے پہاڑ بنا دیں گے ثواب کا. آدمی حیران ہو جائے گا قیامت میں نے کیا کیا، ایک کھجور یہ پہاڑ بن گیا ثواب کا. اور دنیا میں بھی اضافہ فرمائیں گے. فرمایا اس دانے کی مثال ہے صدقہ و خیرات کی جس سے 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں اور اللہ جسے چاہتے ہیں اس میں اور بھی اضافہ فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ بندے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. بندہ خرچ کرے گا تو اپنے حساب سے، اللہ خرچ کرے گا تو پھر اپنے حساب سے کرے گا، پھر زیادہ دے گا. کم سے کم 10 ہے، زیادہ کا کوئی حساب نہیں ہے. تو اللہ سے لینے کا اگر کسی کا پلان ہے تو دینا شروع کر دینا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے غریب کا قصہ سنایا گیا آپ کو، اس کو فاقے ہوتے تھے تو اس نے ایک ساتھ پورا روزی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے اور پھر اس کو خرچ کرنا شروع کر دیا غریبوں پہ. تو چند تھیلی روزی تھی اس کی، اب وہ اتنی بڑھ گئی کہ وہ کروڑ پتی ہو گیا. تو دے کر اللہ سے لیا جاتا ہے، طریقہ یہ ہے. اور ایک بات بتائی گئی کہ انسان کی روح میں، چونکہ اللہ کی پھونک ہے، یہ روح میں دے کر خوش ہونے کی طبیعت ہے. کسی کے کام آ کر جو سکون ملتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں مل سکتا. اس لیے جو لوگ بھی اپنی لائف میں خدمت کا ورک نہیں کرتے ان کی لائف میں سکون نہیں ہوتا، ان کی روح اندر سے پھڑکتے رہتی. جیسے بھوکے کو کھانا نہیں دو تو پھڑکتے رہتا ہے، جو آدمی خدمت کا ورک نہیں کرتا اس کے اندر سے روح پھڑکتی رہتی ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کی پھونک ہے، اس روح میں ہے یہ چیزیں. اور جو کرتا ہے اس کو غیر معمولی سکون. جتنے بھی غیر مسلم بھی کر رہے ہیں ان سے انٹرویو لیا گیا، کیوں کرتے ہیں آپ اتنا کہ ایسا سکون ملتا ہے جو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اور جیسے حدیث سنائی گئی کہ خالی عیادت کسی کی کریں تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. تو 70,000 فرشتے جب دعا کریں گے تو آدمی پہ کتنی رحمت برسے گی اور کتنا جو ہے سکون اس کو ملے گا. اور ایک خاص بات یہ بتائی کہ آنے والی مصیبتیں، ہر آدمی کی تقدیر میں مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، فلاں حادثہ ہوگا، فلاں معاملے میں پھنس جائے گا، فلاں اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، گھر میں انتقال ہو جائے گا، آگ لگ جائے گا، سب حادثے لکھے ہوئے ہوتے ہیں تقدیر میں. ان حادثوں سے پہلے اللہ اس آدمی کو موقع دیتے ہیں، کوئی خدمت کا موقع، کسی غریب کی خدمت کا، کسی کی مصیبت دور کرنے کا. اگر وہ کر لے تو اس کے جواب میں وہ حادثہ ہٹ جاتا ہے. تو حدیث آپ کو سنائی گئی کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا، من اراد ان تستجاب دعوتہ وتکشف عنہ قربتہ، کہ دعا بھی قبول ہو اور مصیبت دور ہو جائے، تو پھر وہ کیا کرے، وہ کسی تنگ حال کی تنگی دور کرے. بہرحال اور خدمت کی بہت ساری شکلیں بھی آپ کے سامنے بیان میں آئی. اب خدمت جو کرے گا آدمی، اس کی ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں. جس انداز سے بھی خدمت کرو، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، غیر معمولی ثواب ہے، لیکن حضور پاک نے خود خدمت کی بہت ساری شکلیں بتائی اپنے زمانے کے حساب سے، اور ایسے ایسے پہلو بتائے جو جب اس زمانے میں سوسائٹی کو اوپر اٹھانے میں بہت مفید تھے وہ. اور حدیث کی جو کتابیں ہیں سیاہ ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، اس میں اس کی تفصیلات ملتے ہیں. ابواب البر والصلح کے نام سے حدیث کی کتابوں میں چیپٹر رہتے ہیں کہ نیکی کے کیا ابواب ہیں، صلہ رحمی کے، اس میں آپ کو بہت ساری شکلیں ایسی ملتی ہیں جو حضور نے اپنی زبان مبارک سے سنائی. تو چونکہ ہمارا یہ فہم دین جو اکیڈمی ہم لوگوں کی یہ بیٹھک ہے، بیسیکلی یہ ایک تعلیمی چیز ہے، ہم لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، تو ہمارے لیے یہ بہت برکت والی چیز ہے کہ ہم مختلف حدیث کی مشہور کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ پڑھیں. تو آج کی محفل میں اللہ کے نبی نے اور جو شکلیں حدیث کی بتائی ہیں متعین طور پر، وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. حضور کی حدیث سننا ہی ایک عبادت ہے، آپ کے الفاظ سننا اور پھر اس پہ عمل کرنا ایک الگ سے توفیق ہے. ہم لوگوں کو شوق ہونا چاہیے کہ بھئی سیاہ ستہ میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے، کس موضوع پہ، کس چیپٹر پہ کیا ہے، اور حضور نے جو کچھ کہا ہے وہ سب پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے. تو بہرحال مختلف شکلیں حضور کی بتائی ہیں. ایک شکل قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ خدمت کی مال سے کسی کی خدمت کرنا، پیسہ خرچ کرنا. چنانچہ دوسرے پارے میں ربا، جہاں پو پارا ہوتا ہے، وہاں فرمایا اللہ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. غور سے سنیے، یاد رکھنے کی نیت سے، بار بار جب بھی اپنا نفس سستی کرے گا اس کو یہ سب مضامین سنانا ہے اور اپنے گھر والوں کا بھی ذہن بنانا ہے، اپنی آخرت بنانا ہے، امت کو اٹھانا ہے. غور سے سنیے، تو اللہ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہو یا مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہو. جب جو ہے نبی کے گزرنے کے بعد ایک زمانہ ہو جاتا ہے تو دین میں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لمبی لمبی بحثیں شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ہر قوم برباد ہوئی. ضروری دین کی ضروری چیز پہ توجہ نہیں دینا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لڑ لڑ کے اپنی الگ الگ علامتیں بنا لیتے ہیں لوگ. فلاں چیز فلاں فرقے کی علامت، فلاں جماعت کی، فلاں گروپ کی، وہ سب سے ہٹ کے اس کے لوگ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی خصوصی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن ان کی شناخت اس سے ہوتی ہے تو اس پہ اڑے ہوئے رہتے ہیں. تو حضور جس زمانے میں کام کر رہے تھے اس زمانے میں جو یہودی تھے ان لوگوں کا بھی یہی مزاج تھا کہ دین کے بارے میں بڑی نازک نازک ادھر ادھر کی بحثیں نکال کے اس میں گروپ بازی کرتے رہتے تھے اور اسی میں ماہر ہو جاتے تھے، اس کو ہی دینداری کا کمال سمجھتے تھے. تو یہودیوں عیسائیوں میں ایک بحث تھی کہ کون سی سمت مقدس ہے. حضرت مریم نے بیت المقدس کی مشرق کی سمت، ایسٹ میں انہوں نے جو ہے اعتکاف کیا تھا، گزارا تھا مکانا شرقیہ. تو اب عیسائی کہتے تھے کہ مشرق کی سمت ہی مقدس ہے، بولتے تھے کوئی بھی کہیں بھی ہو مشرق کی سمت مقدس، اس کے مقابل میں یہودی مغرب کی سمت مقدس ہے بولتے تھے. اب اس پہ بحثیں ہیں، اس پہ پورا چلتا تھا سب، اسی پہ تو گمراہ میں گمراہ، تو عظمت والا میں، اس طرح کا چلتا تھا. تو حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں یہ سب بحثیں اصل نہیں ہیں، اصل دین کیا ہے؟ فرمایا پہلے عقائد صحیح ہوں، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین. عقیدہ ایمان صحیح ہو، ایمان ہی تم لوگ صحیح نہیں رکھ رہے ہو اور چھوٹی بحثیں کر رہے ہو. پھر آگے فرمایا وآت المال، ابھی دینی فرائض کا ذکر آگے آ رہا، وأقام الصلاة وآت الزکاة، اسلام ہر زمانے کے پلرز ہے، وہ اسلام کے پلرز کا ذکر پہلے بعد میں آ رہا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دین کیا ہے، نیکی کیا ہے. وآت المال علی حبہ، مال کی محبت ہونے کے باوجود، ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، اس کو دینے والے بنے، ذوی القربا رشتہ داروں پہ خرچ کرے، والیتامہ یتیموں پہ، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل مسافروں پر، والسائلین مانگنے والوں پر، وفی الرقاب جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں کسی معاملے میں اٹکے ہوئے ان کو چھڑانے پر. تو اللہ نے بتایا کہ یہ آیت جو ہے یہ اس کے اندر زکات کا ذکر نہیں ہے، یہ زکات کی آیت الگ ہے، یہ زکات کے علاوہ پیسہ خرچ کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ مکی صورت ہے. اور ایک جگہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، والمسکین وبالسبیل، مسکین پہ اور مسافر پہ، ولا تبذر تفسیر، آپ فضول خرچی مت کرو، تمہارے پاس جو پیسہ ہے وہ اپنے گھر کی ضرورت پوری ہوتے ہی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اس کے بعد دوسرے مستحقوں پہ خرچ کرو، کیسا بھی اب میری تنخواہ 50,000 روپے ہے تو اب کیسا خرچ کروں، سمجھے، غیر ضروری فروٹس پہ فروٹس لا رہے ہیں، کھانے کے آئٹمس لا رہے ہیں، کپڑے لا رہے ہیں، بیکری آئٹمس لا رہے ہیں، لاتے ہی جا رہے ہیں، اللہ کا دیا بہت ہے، ذالک فضل اللہ یوتی معیشہ، پورے بچوں پہ خرچ کرتے جا رہے ہیں، ڈریس ہے نیا ڈریس بن رہا، صوفہ ابھی پھٹ گیا نہیں نیا صوفہ آ رہا، کیا کریں گے، پیسے اللہ کا دیا ہے، اللہ کا دیا اس واسطے ہے، اللہ کا دیا خود اپنا پیٹ بھرتے ہی دوسروں کا پیٹ بھرنے کے واسطے ہے، دوسروں کا کام کرنے کے واسطے ہی امتحان ہو رہا تمہارا. ولا تبذر تبذیرا، ہرگز پیسہ فضول مت خرچ کرو، کیوں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پیسہ ویسٹ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وہ کان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا. تو یہ کتنا برا لقب ہے شیطان کا بھائی، اتنا غصے سے کہہ رہے ہیں شیطان کا بھائی کہنا کتنی بڑی بات ہے، شیطان جس سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، جگہ جگہ ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنے کے لیے کہا گیا، اس شیطان کا بھائی ہے کون، پیسہ ویسٹ کرنے والا، غلط خرچ کرنے والا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والا. آج ہم میں سے کون ہے بول سکتے کہ میں فضول خرچی نہیں کرتا ہوں، اس تو میں سے کوئی اٹھ کے بول سکتے، آپ حساب دے سکتے اپنے پیسے کا، اپنے خرچے کا، آپ ثابت کر سکتے ہیں آپ جو خرچ کر رہے ہیں بالکل اصولی خرچ ہے، وہ برابر خرچ ہے. باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں ہم پر، جتنی بھی ہمارے کو آمدنی ہوئی، تنخواہ ملی، سمجھتے ہیں ہماری اپنی ہے، اپنی کتنی ہے قیامت میں معلوم ہوگا، دوسروں کی چیز ہے، آپ کے ہاتھ میں رکھ کے آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. ورنہ انسان تو سب اللہ کا برابر ہی رشتہ ہے نا، آپ کو کوئی چار پیر زیادہ ہے کیا، آپ کو دو دماغ زیادہ ہے کیا، آپ کو اللہ کے خاص بندے ہیں کیا، پھر آپ کی تنخواہ 50,000 کیوں ہے، دوسرے کی 5,000 کیوں ہے، وہ 5,000 کا ہی مستحق ہے، تو آپ 50,000 کے مستحق کہاں سے ہو گئے، آپ 70,000 کے مستحق کہاں سے ہو گئے، کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ اصل تو سب کا حق برابر ہے، زیادہ جو دیا جا رہا ہے چیک کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے کہ دوسرے کا کھڑپ کر جاتا ہے یا دوسرے تک پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ یہاں کیا کر رہے ہیں، حق کہو، تم دوسرے کو دے رہے ہو، تم نہیں دے رہے ہو، تمہارا نہیں دے رہے ہو، اس کا حق کہو، اس کا حق ہے، وہ تمہارے پاس آ کے اٹک گیا ہے، اس کا حق دو. السلام علیکم. مولانا تشریف لائے ہیں، ہمارے آج کے محفل کے صدر ہیں، مولانا مصباح الدین صاحب جمعیت العلماء کے اس علاقے کے ذمہ دار ہیں. میں عرض کیا تھا کہ آج کے مجلس کی صدارت کریں، تو ذرا گھر میں رشتہ دار آ گئے، اب رشتہ دار کا اکرام ضروری ہے، کچھ یا کچھ کام تھا تو دیری ہوگی. تو بزرگو، یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں، حق کہو، کہ ان کا حق ہے، حق کہے کہ پورے مال والوں کے دماغ کا اللہ تعالیٰ نے علاج کر دیا، کہ تم جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو حقیر مت سمجھو، اس کی چیز تمہارے پاس ہے الٹا، اور اس کی چیز تم اس کو دے رہے ہو تو اس کے ذریعے سے ثواب مل رہا ہے، وہ تمہارا محسن ہے. جب بھی ہم کسی پہ خرچ کرتے ہیں نا، جس کو ہم خرچ کر رہے ہیں جس پر، اس کو محسن سمجھنا چاہیے، اس کے ذریعے سے ہم کو آخرت مل رہی ہے. ہم تھوڑا پیسہ دے رہے ہیں، بڑی آخرت لے رہے ہیں. اگر دنیا میں غریب ہی نہیں ہوتے تو کون تمہارا پیسہ لیتا، لات مارتا، وہ مصیبتیں اٹھا رہا ہے، وہ مشکلات اٹھا رہا ہے، اس سسٹم کی وجہ سے جس کی وجہ سے تم جنتی بن سکو، تم کو جنتی بنانے کے لیے ایک آدمی مستقل غربت کی زندگی گزار رہا ہے، اب تم اس کو دے کر ایک ہمیشہ کی جنت حاصل کر رہے ہو. تو جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کو عظمت سے دیکھنا چاہیے، وہ ذریعہ ہے. ہم تھوڑا دے کے بہت زیادہ لے رہے ہیں ان سے، اپنی آخرت لے رہے ہیں اور دنیا بھی لے رہے ہیں انشاءاللہ. تو احسان نہیں ہے جو تم خرچ کرتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں احسان نہیں ہے، حق ہے، نہیں دے رہے ہو تو جرم کر رہے ہو، دوسروں کا مال مار کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اسلام میں کیا ہے، غریب کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مالدار سے حسد مت کرو، اللہ کا دیا ہے اور اس کا سپورٹ کرو، اس کی عزت کرو، نیک کاموں میں حصہ لے رہا ہے تو اس کی عزت کرو، غریب کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کے پاس تم نوکری کر رہے ہو تو صحیح نوکری کرو، اور امیر کو یہ سکھاتا ہے کہ غریب پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دو، ہلکا کام لو، زیادہ پیسہ دو۔ تو اسلام دونوں کو ایک دوسرے کی قدر محبت سکھاتا ہے، کمیونزم کی طرح نہیں کہ پورے غریبوں کو دشمن بنا رہے ہیں امیروں کا۔ تو کیا امیر بننا بھی کوئی جرم ہے کیا؟ وہ دشمن بنا دیتے ہیں، لڑائی لگا دیتے ہیں، نفرت۔ اسلام نفرت نہیں، دونوں کو ان کی محبت ان کو سکھاتا ہے، ان کی محبت قدر ان کو سکھاتا ہے، کشمکش ختم کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ایک شکل کیا ہے قرآن و حدیث میں، خود پیسے سے کسی کی مدد کرنا، اور ایک شکل کیا ہے، قرضہ دینا کسی کو۔ اس کی بڑی فضیلت مختلف احادیث میں ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا کان کصدقته مرة، کہ جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دو بار قرضہ دے تو گویا ایک بار اس کو صدقہ دے رہا ہے۔ فرمایا ایک ہزار آپ نے کسی دو مرتبہ یہ مہینے میں آپ نے دو مرتبہ آپ نے ایک ہزار قرضہ دے دیا تو گویا ایک ہزار صدقہ کر دیا، اتنا برابر ہے۔ فرمایا قرضہ دینا گویا اس کے آدھا صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ ایک لاکھ کسی کو قرضہ دے رہے تو پچاس ہزار روپے آپ صدقہ کر رہے ہیں، اتنا ثواب ہے۔ فرمایا یہ تو حدیث ابن ماجہ کی ہے، مگر دار قطنی نے اس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا۔ اور ایک حدیث ہے، مجھے موقع نہیں ملا اس کا حوالہ ڈھونڈنے کا کہاں کی حدیث ہے وہ، کس لیول کی ہے، لیکن اس حدیث میں کیا ہے کہ صدقہ کرنے سے دس گنا زیادہ ثواب قرضہ دینے کا، یعنی کسی کو ہزار روپے صدقہ کسی کو ہزار روپے قرضہ دینا دس ہزار روپے پورے کو دینے سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مکمل صدقہ دینے کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی، سوسائٹی میں ضرورت صدقے کی اتنی نہیں ہے جتنی قرضے کی، قرضے کی انسانوں کو بہت ضرورت پڑتی ہے، اور قرضہ دینے کا ماحول ہے تو سوسائٹی کافی فری ہو جاتی ہے، صدقہ لینے والے کم ہوتے ہیں، لیکن قرضے کی ضرورت بہت لوگوں کو پڑتی ہے۔ خاص طور پہ بزنس کا معاملہ ہے، کاروبار کا، تو شروع کرنے کے لیے قرض کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو چلاتے رہنے کے لیے بھی بعض وقت قرضے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی وقتاً فوقتاً اچانک نقصانات آتے ہیں، اس کو مینٹین کرنے کے واسطے قرضے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حضور نے یہ ذہن بنایا کہ قرضہ دینے کے بارے میں پیچھے مت ہٹو، قرضہ دینا صدقہ کرنے سے کچھ کم نہیں ہے، قرضے سے جو سپورٹ سوسائٹی کو ملتا وہ صدقے سے ملنے والے سپورٹ سے زیادہ ہے، اس وجہ سے قرضہ دو۔ فرمایا اللہ کا دیا تمہارے پاس ہے، دینے کے قابل ہے تو دو۔ اب جو ہے دنیا کا طریقہ کیا ہے، یہ یورپ والے بھی عالمی بینک بھی بڑی شان سے ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں، نام ہے قرضہ دینے کا اور حقیقت یہ ہے ہمیشہ سود کی شکل میں لوٹتے ہیں اس کو، بڑی شان سے اتنے ارب قرضہ دے رہے، اتنے کروڑ بغیر سود کا دے رہے، اس کے اوپر اتنے شرطیں لگا رہے کہ اس کا روز آنے کا حصے کا اس کا پانی کھینچ کے پی جا رہے ہو تم قرضہ دے کے، ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا بانڈڈ زندگی بھر کا غلام بنا رہے ہو تم، پھر کہہ رہے اتنا قرضہ اس کو دیا اتنا۔ آج کل کی مادہ پرست ذہنیت کیا ہوئی، ہم قرضہ ہم پیسہ دے رہے نا، ہمارے پیسے سے آپ بزنس چلا رہے، آپ کو فائدہ اٹھا ہو رہا تو کچھ پرافٹ ہم کو بھی دو، تو سود سود کہاں پرافٹ ہے، ہمارے پیسے سے آپ فائدہ اٹھا رہے۔ اسلام یہ سکھاتا کہ نہیں، قرضہ جب دو تو احسان کے جذبے سے دو، یہ حساب کرتے مت بیٹھو کہ تم کو بھی فائدہ ہوا، بلکہ احسان سمجھ کے دو، تم دو گے تو موقع پہ دوسرا تم کو دے گا، اور اللہ نے تم کو اس قابل بنایا کہ تمہارے پاس کچھ بچت ہے تم دے سکتے ہو، یہی کتنی خوشی کی بات ہے، اللہ نے تم کو دینے والا بنایا تو دو۔ اب باریک باریک حساب کرنا، میں جب قرضہ دیا تھا دس سال پہلے تو پیسے کا ریٹ جب زیادہ چیز آتی تھی، اب کم آتی، اس واسطے اب زیادہ قرضہ دو مجھے، واپس کرتے ہو زیادہ دو یا نفے میں سے دو، یہ سب لمبا چوڑا حساب اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی قرضہ دو، دینے کے قابل ہے۔ بلکہ اسلام تو کیا آداب سکھاتا ہے، احادیث میں ہے کہ وصول کرنے میں رعایت کرو، کوئی وقت پہ نہیں دے سک رہا ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو سختی مت کیا کرو، موقع دو. اور اگر ہم نے دیکھ لیا کہ وہ دینے کے لائق نہیں ہے تو معاف ہی کر دو. یہ حضور نے ادب سکھایا کہ اصولی میں سامنے والا اچھا خوشحال بھی ہے تو نرمی کرو، اور بدحال ہے تو معاف ہی کر دو. مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الزہد میں، من انذر معسرا او وضع عنہ اضلہ اللہ فی ذلہ، کہ جو کوئی قرض دار کو دیکھا کہ تنگی میں ہے تو وہ اس کو مہلت اگر دے یا قرضہ ہی اس سے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اپنے سائے میں اس کو کھڑا کریں گے. جب ساری دنیا دھوپ میں پریشان ہوں گی، قیامت کا دن بہت خطرناک ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، کیسا گزاریں گے ہم لوگ؟ یہ 50 سال گزارنا اتنی مشکل ہے. ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال ہم کو میدان حشر میں کھڑے ہونا ہے، اس میں الگ الگ سین سے اس میں. تو اس وقت جو لوگ دنیا میں قرض دار کو مہلت دی تو اللہ تعالیٰ بولیں گے تو وہاں پر آسانی پہنچایا تھا، اب حشر کی دھوپ میں تو کیوں رہے گا، آ میرے عرش کے سائے میں رہا. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو قرضہ دینا اور دے کے مہلت دینا سامنے والے کو، اور عرش کا سایہ حاصل کرنا. پیسہ 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 راج، پیسہ لے کے کیا کریں گے صاحب؟ پیسے سے، پیسہ اس لیے کہ گھر بناؤ، پیسہ اس لیے کہ فین خریدو، پیسہ اس لیے ہے کہ سامان خریدو. پیسہ کوئی خالی رکھ کے، پیسہ خالی اس کو دیکھتے بیٹھے تو کیا ہو؟ تو اسی کو آپ بدل کے سوچو، پیسہ اس لیے کہ جنت کماؤ، پیسہ اس لیے کہ عرش کا سایہ کماؤ، پیسہ اس لیے کہ باغات کماؤ، ہمیشہ کی نعمتیں. خالی پیسہ رکھ کے کرو گے کیا؟ یا ضائع والے ہونے والی دنیا پہ لگا کے کیا فائدہ، جب اس سے اتنی بڑی آخرت خریدی جا سکتی ہے، اس میں لگایا تھا. اور ایک بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ایک شخص ایسا تھا لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے ملازمین کو، نوکروں کو کہہ رکھا تھا کہ بھئی قرضہ وصول کرنے میں کوئی خوشحال آدمی ہے تو اس کے ساتھ سختی مت کرو، قرضہ وصول کرنے میں اچھی حالت والا ہے اس کو مہلت دو، اور کوئی غریب ہے تنگ حال ہے تو اس کا قرضہ معاف کر دو. یہ اس نے مستقل اپنے ملازمین کو نصیحت کر کے رکھا ہوا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. جب اتنا بڑا معاملہ ہو کر رہا تو اللہ کیا، دیکھو لوگوں کے ساتھ ہم دنیا میں جیسا معاملہ کرتے ہیں، قیامت میں اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے. اس لیے بات بات پہ لوگوں پہ غصہ نہیں ہونا، قانون میں بن کے پکڑتے نہیں رہنا، پھر اللہ بھی قیامت میں ہمارا حساب ہر معاملے میں کریں گے تو کیا ہو. لوگوں کو معاف کرنے کی طبیعت، پیسے کے معاملے میں بھی اور معاملات میں بھی. جو آدمی دنیا میں لوگوں کو بہت زیادہ معاف کرتا ہے نا، کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، یہ اتنے لوگوں کو معاف کرتا تھا، میں کیا اس سے پکڑوں. اور ایک مشہور صحابی حضرت کعب رضی اللہ عنہ، ان کا قرضہ جو ہے ابن ابی حضرت اور ایک صحابی پہ تھا. ایک مرتبہ دونوں میں بات چل گئی، حضور کے کان میں پڑی، حضور نے بلایا کعب کو، کہا کہ ارے بھائی آدھا لے لو، آدھا معاف کر دو. تو انہوں نے آدھا لیا اور آدھا معاف کر دیا. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. تو ایک شکل ہے قرضے دے کے خدمت میں حصہ لینا. میرے خیال سے ہم سب لوگوں میں اہلیت ہے کہ قرضہ دے کے ہم خدمت کے کام میں حصہ لے سکتے. اور ایک شکل ہے بغیر کسی عوض کے ہبا دے دینا، ہبا کر دینا، دے دینا کسی کو، کوئی چیز دے دینا. مختلف چیزیں دے سکتے ہیں ضرورت کی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو ضرورت تھی تو گھوڑا دے دیا اپنا. اب ہبا جو ہم کرتے ہیں، کسی کو کچھ عطیہ گفٹ ہم دے دیتے ہیں، تو حضور نے ادب یہ بتایا کہ دی ہوئی چیز واپس نہیں لینا چاہیے کبھی. وہی شخص جس کو حضرت عمر نے گھوڑا دیا تھا، اس کے حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ گھوڑا پھر بیچنا چاہ رہا تھا، وہ حضرت عمر کے پاس ہی لایا کہ یہ گھوڑا آپ لے لیجئے اور جو ہے مجھے ضرورت ہے پیسوں کی. تو حضور نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ ایک درہم میں بھی تم کو گھوڑا دے تو مت لو، اس لیے کہ تمہارا دیا ہوا گھوڑا ہے. اتنا سستا بھی دے، ایک روپے میں بھی دے تو واپس مت لو. اور پھر آپ نے فرمایا العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ کالکلب الذی یعود فی قیئہ، کہ جو اپنا دیا ہوا ہدیہ پھر لیتا ہے تو اس کی مثال کتے جیسی ہے جو قے کر کے پھر چاٹتا ہے، اپنے قے کو چاٹتا ہے. بخاری شریف کی روایت. تو بعض لوگ کمزور ایسے رہتے ہیں کہ کبھی کسی کو اچھی حالت میں ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا، اب ذرا طبیعت موڈ خراب ہو گیا تو میں اس کو اتنا دیا، میں فلاں ایسے ٹائم پیسہ دیا، بولتے رہتے ہیں. دے کر بولنا اس سے تو اچھا ہے کہ نہ دے آدمی. دے کے احسان جتانا، لوگوں کے سامنے جس کو ہم نے جس کے اوپر اچھا سلوک کیا اس کو بدنام کرنا، اس کو حقیر بتانا، یہ تو بہت بدترین حرکت ہے. اور بعض لوگ تو اتنے کمزور رہتے ہیں کہ میں دیا نے چل واپس لا بول دے دے میرے کو، تو میری بات نہیں سنتا تو واپس کرو، نہیں بولے کہ یہ تو کتے کی طرح ہے حضور نے فرمایا. اور ایک شکل حضور نے بتائی، اپنی کوئی چیز پوری طور پر نہیں دینا، کچھ دن یوز کے لیے دینا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. آریتن دینا، تو وہ جو زراعت کا زمانہ تھا تو حضور نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ گابھن اونٹنی اور گابھن گائے کسی کو چند دن فائدہ اٹھانے کے لیے دے دو. گابھن جس کا ابھی بچہ ہونے والا ہے، جیسے ہی بچہ ہوگا تو دودھ نکلے گا، تو آپ نے پال پوس کے اس کو رکھا تھا، لیکن کوئی ضرورت مند ایسا ہے، اس کو آپ بول رہے کہ بھائی یہ گائے آپ رکھ لو، اس کی خدمت کرو، چارہ وارا ڈالو، اس کو سنبھالو، اور اس سے جو بھی دودھ نکلے گا وہ تم لو. تو حضور نے فرمایا ایسی گائے دو، صبح ایک برتن بھر کے دے، شام ایک برتن بھر کے دودھ دے، یہ دو، بہترین صدقہ ہے. فرمایا تو پورے کو نہیں دے رہی ہے، لیکن تم کو ضرورت ہے نا، ہمارے پاس اور بھی گائے ہیں، ہمارے گھر کی ضرورت کا دودھ ہے، یہ دودھ تم استعمال کر لو. محدثین نے لکھا کہ اسی میں اس کے گوبر استعمال کر لینے کی، اور اس کا جو اون ہے بکریاں دی تو اس کے بال بھی استعمال ہوتے ہیں، اس طرح زائد اس کا نفع استعمال کر لو، بعد میں لوٹا دو. ایک شکل حضور نے امت کو یہ سمجھائی. تو اب اس زمانے میں آپ لوگ گائے بھینس تو نہیں دے سکتے، مگر کئی چیزیں آپ کے پاس اور ہوں گی جو کسی کو آپ دے سکتے ہیں. کوئی مشنری چند دن کے لیے دے سکتے ہیں، کوئی چیز دے سکتے ہیں سامنے والے کی ضرورت دیکھ کر، اپنی کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی حصہ چند دن کے استعمال کے لیے دے سکتے ہیں. تو یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الاشربا میں. اور ایک طریقہ حضور نے سمجھایا ترغیب دینے کا کہ بھائی جو بھی چیز دو ڈبل ڈبل دو کرنا ہے، دو دو دو. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو کل جنت سے، جنت کے دروازوں سے آواز آئے گی کہ کیا بہترین کام کیا تم نے، صدقہ بھی کیا تو ڈبل کیا. تو ایسے آدمی کو جنت کے دروازوں میں سے آواز آئے گی، اس کو شاباشی ملے گی. پھر اور ایک حدیث میں حضور نے جوڑ جوڑ کی تشریح بھی فرمائی کہ اونٹ دے رہا ہے تو ایک کے بجائے دو اونٹ دو، گائے دے رہے ہو تو ایک دینے کے بجائے دو دے دو. نسائی شریف کی روایت ہے، حدیث کی کتاب. تو اب محدثی نے لکھا اصل حضور کا مقصد کیا ہے، زیادہ سے زیادہ دینے کا مزاج بنانا ہے. ایک کیوں دے رہے ہو بھائی، ایک کے بجائے دو دو. لیکن یہ بھی شرح کی گئی کہ اصل میں بعض وقت ضرورت اتنی زیادہ ہوتی کہ گھر میں بچے کہیں زیادہ ہے، ایک گائے کا دودھ بس کافی نہیں ہوتا، دو دو حضور فرمائے. نہیں جب دیکھو سچویشن، دیکھو کہ ضرورت ایک میں پورا ہوتی ہے یا دو پورے میں پورا ہوتی ہے. یا ہل چلانا ہے، ہل چلانے والے کے واسطے آپ ایک بیل دیں گے تو ایک بیل سے ناگر تھوڑی مارے گا، ہل چلائے گا، دو دو تو وہ ہل چلا سکے گا. یا کوئی کسی کو سامان لادنے کی بنڈی کے واسطے بیل چاہیے، کوئی غریب آدمی کو، موت ضرورت مند کو، تو دو بیل دو گے تو اس کی بنڈی اسٹارٹ ہو جائے گی، ایک دو گے تو کیا لے کے خاموں کا بھی روز چارہ ڈالتے بیٹھے گا، اور ایک کے انتظار میں اس کو پریشانی اٹھانی پڑے گی. تو حضور نے یہ سب پہلوؤں کا رعایت کرنا سکھایا کہ جب کسی کی خدمت کر ہی رہے ہو نا تو خالی اپنا بجٹ مت دیکھو، یہ بھی دیکھو کہ اور ذرا بڑھا دینے سے اس کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. دیکھو کہ سامنے والے کی سہولت کس میں ہے، تو ایک کے بجائے دو دے دو. ایسے ہی شارحین نے لکھا کہ کوئی ضرورت مند ہے اس کو مشینیں آپ دے سکتے ہیں، اوزار دے سکتے ہیں. آج کل تو گائے بھینس دینے کا قصہ نہیں ہے. جو آدمی جو بھی کاروبار میں ہے، جو تجربہ ہے، اس لائن کی چیز دو اس کو، اور کتنی دو چھوڑی مت دو، اس کا کام ہو جائے. تم اکیلے نہیں دے سکتے ہو، ایک دو کو ملا لو، اس کا کام ہو جائے. ایک غریب تو پھر مانگتے ہوئے نہیں جائے گا، ضرورت مند کا مانگنا الگ ہے، اور دینے والا ساتھ میں کسی اور کو سپورٹ ملا لے وہ آسان ہے، غریب بھکاری بن کے مانگے وہ مشکل ہے. تو حضور نے فرمایا کر ہی رہے ہو تو کام پورا کرو. اور ایک شکل حضور نے بتائی کہ اپنے کاروبار میں شریک کر لو آدمی کو. بھئی پیسہ تمہارے پاس ہے اور سامنے ایک ایسا آدمی ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے مگر مہارت ہے کسی بزنس کی، کوئی کام کی، تو تم پیسہ لگا کے اس کا کاروبار شروع کر دو، یا اپنے کاروبار میں اس سے کام کرو، کام لو اس سے، کبھی تم محنت کرو، اس کے بدلے میں اتنا نفع دیں گے. اس کو شریعت کی زبان میں مزاربت بولتے ہیں کہ پیسہ ایک کا، محنت ایک کی، اس کی ترغیب دی گئی ہے. یا کوئی کسی ایکسپرٹ ہے، کسی لائن کا فن کا ماہر ہے، اس کو آپ اپنے بزنس میں شریک بنا لو. آج کل کا ذہن کیا ہے، میٹرسٹک ذہن کیا ہے، کہ سب کو ملازم ہی بنا کے رکھیں گے. کتنا پڑھو جا کے پھر نوکر ہی رہو، زندگی بھر نوکر ہی رہو. یہ یہودیوں کی پلاننگ کیا ہے، چند سالوں میں پورے دنیا کے انسانوں کو چند ہزار کمپنیوں کا سب کا نوکر بنانے کا پلان ہے ان کا. تھنکنگ ختم، سوچ ختم، پلاننگ ختم، خالی مزدور بنو بیٹا، کرو دن بھر کام کرو، پیسے لے کے آ جاؤ. کچھ بڑی بڑی کمپنیز ڈیولپ کر کے، پوری چھوٹے چھوٹے کاروبار ختم کر کے، کچھ کمپنیز کے ہاتھ میں پوری دنیا کے انسان نوکر ہو جائے، یہ ان کا پلان ہے، کیوں اس کے بعد پورے مجبور ہو جائیں گے. تو میرا تو مشورہ یہ رہتا ہے ہمارے آئی ٹی کے بھائیوں سے اور بھی لوگوں سے کہ بھائی زندگی بھر غلامی کی نیت مت رکھو، تھوڑا پیسہ جماؤ، اپنا شروع کرو، ہم کو بھی اللہ نے مائنڈ دیا ہے، ذہین لوگ جمع ہو جاؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو، جب اللہ موقع دے. نیت تو رکھو. وہ کیا ہے یا جب تک آدمی کے اندر طاقت ہے، اچھا نچوڑتے ہیں لوگ، گنے والا نچوڑتا نا ڈال کے، ایک بار ڈالتا پھر مڑ کے پھر ڈالتا پھر مڑ کے پھر ڈالتا، پلان پہ پلان، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، پورا نچوڑ کے پھر یو رن تھرو. تو بہرحال اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی آدمی کو شریک بناؤ، حصے دار بناؤ، پورا غلط کرنے کے چکر میں دوسرے کو بھی دو. اور ایک شکل حضور نے بتائی زراعت میں شرکت کی، جیسے مکے کے جو صحابہ گئے تھے، حضور نے ان میں اور مدینے والوں میں تقسیم کر دی کہ مکے والے مدینے والوں کے باغات کو، کھیتوں کو پانی دیں، دیکھ بھال کریں، فصل آئے گی تو دونوں بانٹ لیں. تو اس طرح ہو سکتی جائے، زمین والا ایک ہے، دوسرا اس میں کام کرنے والا، وہ ایک شکل حضور نے سمجھائی. اب اس زمانے میں بڑے بڑے فارمز کا سسٹم ہے، ہزاروں ایکڑ پہ فارم، بڑی بڑی مشنریز، اس کا سیٹ اپ بہت مہنگا. تو اس طرح سے کسی کا پیسہ اور کسی کا فارم کام کیا جا سکتا ہے، یہ بھی یہ سب خدمت ہی ہے. ہم لوگ ہر چیز کو دنیا داری سمجھتے، دنیا داری ہی دینداری ہے. جنت دنیا میں رہ کے ہی کمانا ہے، کوئی پہاڑ پہ جا کے نہیں کمانا ہے. دنیا ہی کے کاموں کو اچھے جذبوں سے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہی جنت کی تیاری. مگر اللہ کو بھول کے کریں گے تو وہ پورا کا پورا پھر بربادی ہے. وہ تو نماز بھی پڑھا رہے آپ، لیکن اللہ کو بھلا کے خالی امامت کے واسطے پڑھا رہے، تو وہ نماز بھی دوزخ کو لے جاتی. دور دور تک آپ کا مقصد نماز کا نہیں، خالی نوکری کا ہے تو گئے. آپ حرم میں کھڑے کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن عبادت کا مقصد نہیں ہے، نوکری پہ ہے صرف، تو صرف کمانا ہی ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہی نہیں، غفلت ہے تو گئی وہ بھی. اور ایک مشہور جو ہے حضرت معمر ہیں، بخاری شریف میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے جانور بھی کسی کو دے کر اس سے آنے والی آمدنی کی تقسیم کی جا سکتی ہے. بہرحال اسلام یہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں کچھ لوگوں کے پاس سورسز رہتے ہیں، ذرائع رہتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس جو ہے صلاحیت رہتی ہے، قابلیت رہتی ہے، تو دونوں میں جائنٹ دینا چاہیے اور دونوں کو حرکت میں لانا چاہیے. یعنی کہ اب صلاحیت والا خالی پھر رہا ہے، سورسز والا خالی داب کے بیٹھا ہوا ہے، پورا مکمل فائدہ ہوگا تو ہی کریں گے، رسک نہیں لیں گے، ایسا نہیں. اپنے پاس جو بھی ہے اس کو ایکٹیو کرو، اس کو، اس سے سوسائٹی کے اندر راحت پھیلتی ہے. اور ایک بڑی لائن ہے سوسائٹی کی، سماج کی خدمت کرنے کی، وہ ہے لوگوں کو مشورے دینا. اس پر بھی حضور نے ابھارا ہے. اب آج کل کا تو زمانہ ایسا ہے، ہر فیلڈ میں اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، پیچیدہ ہو گئی ہے، نارمل آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ ایکسپرٹ اس کو مشورہ نہ دے. تو اس کو بھی بڑی عبادت قرار دیا گیا، اس سے بھی جو ہے بہت انسانوں کی خدمت کی جا سکتی ہے. آج تعلیم ہے، ایجوکیشن میں کتنی شاخیں ہیں، کتنے مرحلے ہیں، اس میں جو ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے ہی آپ کی انڈسٹری ہے، بزنس ہے، زراعت ہے، اور ٹریولنگ بھی ہے، اس میں بھی جو ہے ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کرنے کی، بیماریوں کے سلسلے میں، اور رشتوں کا بڑا مسئلہ ہوگا بیٹے بیٹیوں کی رشتوں کا شہروں کے اندر، تو کیسے رشتے لگیں گے. ایسے ہی گھریلو جھگڑے بہت ہو گئے ہیں آج کل، تو ایسے ادارے قائم کرنا کہ جھگڑے ختم کرنے میں آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، رشتے لگانے میں آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، یا آپ کی اپنی فیلڈ میں آپ لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں. مشورہ بہت قیمتی چیز ہے، زندگی کا ایک وقت لگانے کے بعد ایک آدمی کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس سے آپ بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں. حضور نے فرمایا تمہارے مشوروں سے جتنے بھی اچھے کام ہوں گے وہ سب کا ثواب تم کو ملے گا. کیا تم نے نہیں، کیا کسی اور نے، لیکن تمہارا مشورہ اس کے اندر شامل ہو گیا تو ثواب. من دل على خیر فلہ نصف اجر فاعلہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو بھی کوئی کسی کوئی کام بتایا، اب اس کو جو ثواب ملا آدھا ثواب صرف بتانے والے کو ملے گا. بعض حدیثوں میں تو برابر کا بھی ہے، لیکن یہ مسلم کی روایت کے اندر آدھے ثواب کا ذکر ہے. اس کے اپوزٹ میں حضور نے کیا فرمایا, جانتے بوجھتے لوگوں کو مشورہ نہیں دینا یا غلط مشورہ دینا, معلوم رکھ کے بھی یہ ہمارا رشتہ دار کیوں ترقی کرے, یہ میرا کلی کینے آگے کیوں آگے بڑھے, جانتے بوجھتے غیر ذمہ داری سے مشورہ دینا, غلط مشورہ دینا, بولا یہ تو بہت بڑی خیانت ہے. اور اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں مومن خائن نہیں ہو سکتا, خیانت اور ایمان کا دونوں کا رشتہ کبھی چلتا نہیں ہے, خیانت مومن کے اندر نہیں ہوتی, جھوٹ اور خیانت. بہرحال یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اور ایک خدمت کی شکل حضور نے بتائی ہے, مظلوم کی مدد کیا کرو. سوسائٹی ہے, ہر قسم کے لوگ ہیں, ظلم ہوتا رہتا ہے, اپنے خاندان میں ہوتا رہتا ہے, محلے میں ہوتا رہتا ہے, کمپنی میں ہوتا رہتا ہے. تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے خصوصی طور پر 7 حکم دیے, اور اس میں سے ایک حکم یہ تھا کہ دیکھو مظلوم کو خالی مت چھوڑو کبھی, مظلوم کی مدد کیا کرو. اس حدیث کی شرح میں امام نووی, مسلم شریف کی مشہور مستند جو شرح ہے مسلم, ان امام نووی کی شرح مانی جاتی ہے. تو انہوں نے لکھا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا فرض ہے, فرض کفایہ ہے. وہ حالات کے اعتبار سے بھی رہتا ہے, کبھی آدمی کوئی خود زیادہ مظلوم ہے یا کوئی اس کا سہارا ہی نہیں ہے, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, آپ حصہ نہیں لیں گے تو اس کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا, اس کے حساب سے کبھی وہ فرض ہو جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ مندوب رہتا ہے, مستحب رہتا ہے. اب مظلوم کی مدد ہے کبھی قانون کے حساب سے ہوتی ہے, قانونی مدد کرنا آج کل جو ہے عدالت کا چپکر بہت لمبا چوڑا ہے, اس کے اندر بہت خرچہ آتا ہے. اب ایک آدمی کو کسی نے پھانس دیا عدالت میں تو اس کا مدد کرنا, قانونی اعتبار سے وکیل کا انتظام کرنا کرنا, یہ بھی جو ہے خدمت ہے. اخلاقی بھی ہوتی ہے کئی مرتبہ خدمت, اخلاقی اعتبار سے کبھی معاشی پیسے کے اعتبار سے کرنا پڑتا ہے, کبھی نفسیاتی سائیکالوجیکل اعتبار سے اس کو ہمت دینا, تسلی دینا, اسی کی تائید کے اندر کئی لوگوں کو لے کے پہنچ جانا, نفسیاتی اعتبار سے اس کو تائید پہنچتی ہے. بہرحال اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مظلوم آدمی مسلمان سوسائٹی میں رہ کے اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے, میں بھائی میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, کون میرا سننے والا نہیں ہے, کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے, ایسی پوزیشن مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک خدمت ہے. اور ایک یہ ہے کہ رفاہی خدمات. خدمت کی ایک شکل کیا ہے, ایک تو ہے پرسنل, اس کی اس کی خدمت کرنا. بعض ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں, بعض خدمات ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ایک آدمی کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ پوری سوسائٹی کا فائدہ ہے, پورے گاؤں کی ضرورت کی چیز ہے, یا پورے پورے کلاس کی, پورے ایک طبقے کی اس کے اندر خدمت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے ادھر بھی توجہ دلائی کہ ڈائریکٹ کسی کی خدمت بھی کرنا ہے لیکن بعض سوسائٹی کی ضروریات رہتی ہے اس پہ بھی توجہ دلائی. جیسے پاکی کی میں توجہ دلانا, سوسائٹی کے اندر لوگوں میں پاک صاف رہنے کا جذبہ پیدا کرنا, یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے کہ لوگوں کے اندر صفائی کا شعور آئے, پاک صاف رہنے کا شعور آئے, اس لیے کہ اس کا پبلک کی صحت سے تعلق ہے. تو اب لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنے کے واسطے جو بھی کام کیا جائے گا وہ بھی ایک خدمت کی شکل ہے. اللہ کے نبی نے جو ترغیب دے, دیکھیے اللہ پاکیزہ ہیں, لوگوں مسلمانوں تم بھی پاکیزہ رہو, اللہ نظیف ہیں تم بھی نظیف رہو. ایک پاکی ہے ایک نظافت ہے, کپڑے دھو کے پہننا یہ پاکی ہے اور کپڑے کو استری کر کے پہننا نظافت ہے. تو سوسائٹی کو اس طرح سے نظیف بنانا, اب اس زمانے میں دیکھو کتنی اہمیت ہے پاکی صفائی کی دوسرے ملکوں کے اندر, ہماری سوسائٹی میں نہیں. ترکی میں تو جو ہے یہ چند سالوں پہلے حکومتیں گر گئی کس پہ, اس ایک پارک کٹ کرنے پہ, پارک کے درخت کٹ کر دیے تھے حکومت نے, اس پہ الیکشن میں گورنمنٹ ہی گرا دی پبلک نے وہاں پہ. تو صفائی ستھرائی کا اتنا شعور ہے دنیا کے اندر, ہماری سوسائٹی میں اتنی نہیں ہے. جبکہ اسلام میں کیا ہے, اتہور شطر ایمان, پاکی صفائی آدھا ایمان ہے فرمایا. ابھی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں ترمذی شریف کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک ہے تم پاک رہو, اللہ نظیف ہے تم بھی نظیف رہو, اللہ سخی ہے تم بھی سخی داتا بنو, اور فرمایا کہ اپنے گھروں کو بھی صاف کرو, گھر کے سامنے کے ایریوں کو بھی, صحن کو بھی صاف رکھو, یہودیوں کی طرح گھر کے باہر گندگی مت ڈالو. اب الٹا ہو گیا ہے, مسلمانوں کے محلے میں گھر کے سامنے گندگی رہتی ہے, غیر مسلموں کے گھروں کے سامنے دور دور تک صفائی رہتی ہے. تو بہرحال یہ صفائی کا شعور بیدار کرنا یہ مستقل ایک خدمت کی شکل ہے جس کی حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اتقوا اللعانین,
دو چیزیں حرکتیں ایسی ہیں بڑی لعنت ملامت آدمی کو اس سے پڑتی ہے، اس سے بچو. وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو راستہ ہے وہاں جا کے غلاظت مت کر دو، ضرورت سے فارغ ہو رہے راستے میں کر رہے ہیں، یا کوئی سائے کی جگہ ہے وہاں کوئی مسافر ٹھہر سکتا ہے وہاں جا کے کر رہے ہیں. تو فرمایا یہ لعنت دلانے والی چیز ہے، ایسی چیزوں سے بچو. مسلم شریف کی روایت ہے. تو اس کو بعض علماء نے مکروہ لکھا اور امام نووی نے اس کو کبائر بڑے گناہ میں لکھا، اس لیے کہ نفع راستہ سب کی پبلک پراپرٹی ہے راستہ، اور اس میں جا کے گندگی کرنا پبلک کی پراپرٹی کا نفع کو روکنا ہے. ایسی سایہ ہے جنگل میں کہیں سایہ، وہ سب کا حق ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بڑے گناہوں میں سے ہے ایسی جگہوں کو ڈسٹرب کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضور کے مشہور صحابی ہیں، وہ بصرہ گئے، عراق میں ہے بصرہ، گورنر بن کے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے. تو وہاں جو لوگوں کو خطبہ دیا، کیا کہا؟ لوگوں، حضرت عمر نے، خلیفہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تم کو قرآن و سنت کی تعلیم دوں اور تمہارے راستوں کو صاف رکھوں. تو اہل علم میں توجہ دلائی، دیکھو قرآن و حدیث کو کی تعلیم دینا کتنا اونچا کام ہے، لیکن اس کے برابر میں بول رہے ہیں راستے صاف کرو. حضرت عمر ان کو تاکید کر کے بھیجے، دو کام ہیں تمہارے، ایک تو قرآن و سنت کی تعلیم دو سوسائٹی کو، دوسرے راستے صاف کرواؤ، راستے خراب نہیں رہنا لوگوں کے. یہ دارمی کی روایت ہے. اب آج کل کے زمانے میں یہ خاص چیز ہے، یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہو جاتا ہے اس زمانے میں. گاؤں میں گندگی کا خیال نہیں رکھنا، گاؤں میں اچھا گھیر کے، اتنی بڑی جگہ گھیر کے بیل باندھ کے رکھنا چھوٹا گناہ ہے، لیکن شہر میں جگہ گھیرنا، شہر میں آتے شہر کے تقاضے الگ ہو جاتے ہیں. تو جہاں آج زمانے میں آبادی زیادہ ہو گئی ہے اور شہر بہت پھیل گئے ہیں، گنجان علاقے ہیں، گھر کے بازو گھر، گھر کے ایک فلیٹ میں کتنے، اور فیکٹریاں بھی بہت ہو گئی ہیں اور گاڑیاں بھی بہت ہو گئی ہیں، اس کا بھی دھواں ہے، ایسے میں یہ صفائی کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، اور اس کا تعلق صحت سے ہے. اس واسطے دنیا ایک بہت بڑی رقم خرچ کرتی ہے صفائی کے اوپر، صحت کے اوپر، پولیوشن کے اوپر. یہ بالکل اسلام کے مزاج کے حساب سے ایسا ہی کرنا چاہیے کہ پولیوشن کے بارے میں بہت اسٹرکٹ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اسلام کی ہدایات بہت اہمیت رکھتی ہیں. اور مسلمانوں کو بھی پولیوشن سے لڑائی میں دوسری قوموں کے ساتھ برابر کا حصہ لینا چاہیے، اس کو خاص اللہ کی رضا کا کام سمجھنا چاہیے، اس کو دین سے الگ نہیں سمجھنا چاہیے. ایسے ہی ایک خاص موضوع حدیثوں میں ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنا، اس کا بھی بہت تذکرہ ملتا ہے. کوئی بھی ملک جو ہے ترقی کرنے کے لیے اکنامی کے اندر سڑکوں پہ منحصر رہتا ہے کہ اس میں سڑکیں کتنی اچھی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کتنا سہولت بخش ہے، وہ ہوتا ہے تو جلدی ملک ترقی کرتا ہے. اور اگر ذرائع ادھر سے ادھر جانے میں پرابلم ہے، حادثے تو بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، بڑے پرابلمس ہو جاتے ہیں. اس لیے اس موضوع کو خاص طور پہ حضور نے سمجھایا الگ سے. تو حضور نے کیا فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، روایت ہے کتاب البر والصلہ، حضور پیار سے بول رہے ہیں، میں ایک شخص کو جنت میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے میں نے دیکھا. وہ صحابہ میں کون آدمی ہے مزے سے پھر رہا جنت کے اندر ٹہل رہا؟ تو حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ اس نے راستے میں ایک درخت تھا جو آنے جانے والوں کو تکلیف دیتا تھا، اسی جگہ پہ تھا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے درخت کاٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں داخل کر دیا؟ جنت میں، اور وہاں ٹہل رہا. یہاں پر ایزی کر دیا نہ چلنا، تو وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں ٹہل، تو وہاں فری کر دیا راستے کو، یہاں فری ہو جا. ہم لوگ پورے راستے کو جام کرتے رہتے، اللہ بھی اگر ہمارا راستہ جام کر دیں گے تو. صرف چیزوں کا لنک، اعمال کی جگہ ویسی سزا ملتی ہے. ایسی اور ایک حدیث ہے بخاری شریف کی ہے، اس میں تو اور چھوٹی چیز ہے، فرمایا کہ ایک شخص گزر رہا تھا، راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، ایک شاخ کانٹی والی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اس نے ٹہنی ہٹا دی، اللہ نے اس کی قدر فرمائی، اس کی مغفرت فرما دی، گناہ معاف فرما دی. آج ہم لوگ مسلمان ایسی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، اس سے اسلام بہت بدنام ہو رہا ہے. ہماری ڈسپلن توڑنے سے، ہمارے الٹے سیدھے کام کرنے سے اسلام بہت بدنام ہو رہا ہے. حالانکہ اسلام بہت ایک سوبر، ایک بہترین انسان کو تیار کرتا ہے، بہت تہذیب والے کو، کسی کو تکلیف نہیں دینے والا، بہت سسٹمیٹک انسان تیار کرتا ہے. ہم دنیا کے سب سے زیادہ انڈسپلن لوگ ہو گئے. ڈسپلن توڑنے سے نقصان، تکلیف ہوتی ہے ہم کو بھی، دوسروں کو بھی. تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے اتنی چھوٹی رکاوٹ بھی، خالی ٹہنی کو اٹھانا، اور لوگوں کو اتنا تھوڑا سا بھی فائدہ اٹھانا کہ کانٹی دار ٹہنی کو اتنا تھوڑا فائدہ اٹھانا، یہ عمل بھی ہم کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے. اللہ کی رحمت کب متوجہ ہو جائے معلوم نہیں، اس لیے نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی کرتے رہنا چاہیے، کون سی قبول ہوگی معلوم نہیں. ایسے ہی ہوٹل بنانا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. آج مسلمانوں میں کتنے لوگ ہوٹل چلاتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ثواب کمانے کی فیکٹری ہے ہوٹل کھولنا. لوگ سمجھ رہے خالی پیسہ کمانے کی فیکٹری ہے، پیسہ تو ملتا ہی ہے بھائی، دنیا میں آدمی کام کر رہا ہے تو بغیر پیسے کے تھوڑی کرے گا، لیکن ہوٹل چلانا ایک خدمت ہے. جو لوگ گھر میں نہیں ہے، گھر سے باہر ہے، گھر جانا مشکل ہے ان کا، اب بھوک لگ رہی ہے، ہوٹل نہیں ہو تو کہاں کھائیں گے، تو مسافر کی خدمت میں شامل ہوتا ہے. تو حدیث شریف میں فرمایا کہ مرنے کے بعد کچھ اعمال ایسے ہیں کہ آدمی تو مر جاتا ہے لیکن اس کا ثواب چلتا رہتا ہے. تو فرمایا اس میں مسافروں کے لیے کوئی ہوٹل بنانا جہاں وہ قیام کر سکے، سرائے بنانا. آدمی تو چلا جائے گا لیکن سرائے رہے گی تو ثواب پہنچتا رہے گا. اب یہ فری کی سرائے ہونا ضروری نہیں ہے، فری کی بھی کرائے تو اور اچھا ہے، لیکن فری نہیں ہے تو بھی ثواب ملے گا اگر نیت سہولت پہنچانے کی. جو بھی ہوٹل چلا رہے ہیں، ہوٹل چلاتے چلاتے نیت یہ ہو بھائی موقع ہے تو کسی غریب کو کھلا دیں گے، کسی کے پاس پیسہ کم پڑ گیا تو بھی اس کو چھوڑ دیں گے، ہاں موقع مناسبت سے جو کھانا بچ گیا صحیح لوگوں تک پہنچا دیں گے، اور جو گراہک آ رہا ہے اس کو اچھی سے اچھی چیز کھلائیں گے، صحت مند چیز کھلائیں گے. اس نیت سے جو لوگ ہوٹل چلا رہے نا، ان لوگوں کو انشاءاللہ فری میں کھلانے کا ثواب ملتا ہے. پیسہ لینا الگ ہے، خدمت کا جذبہ الگ ہے. پیسہ لینے کے باوجود بھی خدمت کا جذبہ ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے پاس بڑا اس کا اجر ملتا ہے. یا حضور نے فرمایا یا تو مکان بنا دیا، یا مسافروں کی سہولت کے لیے کہیں نہر کھدوا دی، پانی کا انتظام کر دیا. ابن ماجہ کی روایت ہے، سند حسن ہے. اور حضور نے فرمایا افضل الصدقات ذل فستات فی سبیل اللہ، صدقوں میں افضل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ٹینٹ کا انتظام کیا جائے فوجیوں کے واسطے، لڑنے والوں کے واسطے. ترمذی شریف کی روایت ہے. تو جب ٹینٹ کی سہولت ہے کیا ثواب ہے، تو ایسے ہی کوئی بھی دین کا کام ہے، مدرسہ تعمیر کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کوئی مرکز تعمیر کرنا ہے، حج و عمرہ کے واسطے کوئی شیلٹر لوگوں کو دینا ہے، اس کو بھی افضل صدقہ کہہ سکتے ہیں. اور ایک نیکی جو حضور نے بتائی، پانی کا نظم کرنا، لوگوں کو پانی پلانے کا. تو حضرت سعد بن عبادہ، حضرت یہ بڑے صحابی تھے، امیر تھے، خزرج کے امیر تھے، سردار تھے. ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضور سے آ کے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی میرے والدہ کا انتقال ہوا، میں کون سا کام کروں عیسیٰ علیہ ثواب کے واسطے؟ تو حضور نے فرمایا کنواں کھدواؤ. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، منقطع روایت ہے. اب اسی میں اس زمانے کے حساب سے ٹیوب ویل ہے، بورنگ کروانا ہے کہیں ضرورت کی جگہ پر، نلوں کا انتظام کرنا ہے، کہیں ہوز بنوا دینا ہے، کہیں ٹینکر لگوا دینا ہے، یا پانی سپلائی کرنے کی کوئی بھی شکل. اب یہ ایریا ہے، ایک ایریا میں پانی آتا ہے یہی اسی پیرامونٹ میں، ایک ایریا میں نہیں آتا. اب کسی کے گھر میں بورنگ کام کر رہا ہے تو وہ آس پاس کی گلی والوں کو بول سکتا ہے کہ بھائی روزانہ 10 بجے سے 11 بجے تک ہمارا پانی آپ لوگ لے سکتے ہیں، ہمارے بورنگ میں تو آ رہا ہے. دیکھ 2 گھنٹے آپ نے کوئی باہر رکھ دیا، پائپ رکھ دیا، کوئی سسٹم بنا دیا. تو یہ پانی پہنچانا بہت خاص چیز ہے. حضور نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر ایسے موقع پہ آدمی پانی پلا رہا کہ وہاں اور کوئی انتظام ہی نہیں ہے، تو یہ تو اتنی بڑی نیکی ہے جیسے مردے کو زندہ کرنا. حضور نے فرمایا، اس لیے کہ پانی کی تڑپ بہت تیز ہوتی ہے نا، ایسے وقت میں پانی پلانا بہت اچھی چیز ہے. ایسے ہی ویران جگہوں کو آباد کرنے کے بھی مستقل فضائل آئے ہیں، درخت لگانے کے فضائل آئے ہیں. اس زمانے میں اس درخت کی بہت اہمیت بڑھ گئی ہے، درختوں کو لگانے کی. آپ اپنے گھر میں لگا رہے ہیں لیکن دنیا کو آپ نفع پہنچا رہے، کہیں بھی لگائیے درخت. درخت لگانے کی بڑی اہمیت ہے، غذا کا بھی تعلق ہے اس کا، اس سے ہم کو پھل بھی ملتے ہیں، صحت بھی ہے، تازہ ہوا، صاف ہوا، ٹھنڈا سایہ، انسانوں اور جانوروں کے علاج کے لیے اس میں سے پھول پتے کوئی بھی چیز دوا کے لیے کام آتی ہے، ہربل میڈیسن کے لیے کام آتی ہے، غذا کے لیے چیزیں کام آتی ہے، تعمیرات کی لکڑی اس سے ملتی ہے، جلانے کی لکڑی اس سے ملتی ہے. تو درخت کے کتنے زیادہ فائدے ہیں. جنگلات اگر ڈیولپ کرنے میں ہم حصہ لیں تو وقت پر بارش ہوتی ہے جنگلات کی وجہ سے، موسم اچھا خوشگوار رہتا ہے، اور آلودگی پولوشن جو ہے اس سے ختم ہوتا ہے جنگلات کی وجہ سے، سیلاب آتے ہیں تو جنگلات اس کو روکتے ہیں. تو بہرحال درختوں کے بہت فائدے ہیں، اس لیے حضور نے ترغیب دی ہے کہ درخت لگاؤ. وہ ایک حدیث کا مجھے اس وقت حوالہ نہیں مل پایا، وہ کہیں بھی اس سے پہلے پڑی ہوئی ہے، کہ فرمایا کہ اگر تم درخت لگا رہے ہو اس وقت دیکھ لو گے کہ قیامت آ گئی. اب جو ہے آسمان ٹوٹ رہا ہے زمین, قیامت آ گئی تب بھی درخت لگانا چھوڑو مت, حضور نے فرمایا لگا دو درخت, فرمایا اس کو اتنی اہمیت دی حضور نے. تو حضور نے فرمایا اس حدیث میں, ابھی جو حدیث آ رہی ہے, کہ جو بھی مسلمان درخت لگاتا ہے اب اس درخت سے جو بھی کھایا جائے, چاہے خرید کے لوگ کھائیں, جو بھی اس سے کھایا جائے, یا کوئی چوری کر کے کھائے, یا کہیں جنگل میں درخت تھا تو کسی درندے نے کچھ کھایا, کسی پرندے نے کچھ کھایا, تو ہر ایک کے ساتھ حضور نے صدقے کا استعمال کیا کہ جو کچھ کھایا جائے اس کے لیے صدقہ ہے, کوئی چوری کر لے تو اس کے لیے صدقہ ہے, کوئی درندہ کھائے تو صدقہ ہے, پرندے کھائیں تو صدقہ ہے. اور ایک حدیث میں تو یہ کہ درخت وغیرہ لگائیں گے تو بعض وقت تو قیامت تک ثواب ملے گا فرمایا, بعض حدیثوں کے اندر تو نووی کے. اور اس کے اندر جو ہے راستوں میں یہاں وہاں درخت لگانا, رفاہ عام کے واسطے باغات لگانا, پارک لگانا, جنگلات کا تحفظ اس میں شامل ہے. ایسے ہی مساجد کی تعمیر ہے, مستقل فضیلت ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنائیں گے تو جنت میں محل اللہ بنائیں گے. مدارس اسکولس ہیں, اسکولس کی عمارت بنانا خدمت میں یہ بیسک ہے, اس لیے کہ کوئی بھی قوم ایجوکیشن سے اٹھتی ہے. آج کل عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے اسکول بنانے والے بہت لوگ کم ملتے ہیں, عیسیٰ علیہ ثواب کے واسطے اسکولس بناتے ہیں. اب اس میں اگر دینی مدرسہ آئے پھر تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی, اس کی فضیلت تو بہت آگے بڑھ جائے گی, اس لیے کہ دینی نفع ہے وہ بہت عام ہے, بہت ہی اہم ہے وہ. تو اسلام میں یہ ہماری ہسٹری ایسی رہی ہے کہ مدارس مساجد بہت بناتے تھے مسلمان, مدارس بھی بہت بنائے, علم جس کے اندر دنیاوی علم بھی شریعت کی روشنی میں پڑھایا جاتا تھا. تقریباً ہر مالدار امیر ٹائپ کا جو آدمی ہوتا تھا اس کا ایک دھن ہوتی تھی کہ میں مدارس بناؤں گا. ایسے مکانات بناتے تھے, لوگوں کے لیے ایجوکیشن کی سہولتیں بہت فراہم کرتے تھے پہلے کے مسلمان. اسی وجہ سے ان مدارس میں بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے. ایسے ایک صحابیہ حضرت رفیدہ تھی, وہ مسجد نبوی میں کیمپ لگاتی تھی زخمیوں کے واسطے, جنگ کے زخمیوں کے واسطے. تو اس سے میڈیکل کیمپ کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ میڈیکل کیمپ لگانا بھی حدیثوں میں ہے. اور ایک چیز ہے رفاہ کے لیے اپنی جائیداد وقف کر دینا, میں مرنے کے بعد میری یہ جائیداد فلاں کام کے لیے. اس کو کیا بولتے ہیں, زندگی میں تو ہر آدمی اپنی جائیداد پہ اپنے پیسے پہ اپنا حکم چلاتا, کوئی ہوشیار آدمی یہ سوچے کہ میں مر بھی گیا تو میرے پیسے پہ میری حکومت چلنا, میرے ہی ہاتھ میں رہنا, تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے, وقف کر دینا, قیامت تک باقی رہتا ہے پھر وہ, کہ بھائی میری یہ جائیداد ہے, میرا یہ جو پیسہ ہے وہ ان کاموں میں لگا رہے گا, یہ اصولوں پہ چلے گا. تو حضور نے فرمایا آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے, لیکن تین صورتیں ایسی ہیں کہ اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. تو فرمایا اس میں ایک یہ ہے صدقہ جاریہ. امام نووی کہتے ہیں الصدقۃ الجاریہ وہی الوقف, صدقہ جاریہ کا مطلب وقف کرنا اپنی جائیداد کو, اور اس کا بڑا ثواب ہے. یا علم کو پھیلا دینا, علم پھیلتا چلا جائے, نیک اولاد. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے اپنی زمین خیبر کی جو ہے وقف کی تھی, اس کی تفصیل حدیث میں ہے, اس کے اصول پورے حدیث میں ہے. اور صحابوں میں رواج تھا اپنی جائیدادیں وقف کرنے کا, اور ہماری امت کی ہسٹری نکال کے دیکھو مسلمانوں میں بہت رواج تھا. آج کل کیا ہے, میرا پیسہ میرے بچے ہی کھانا سوچتے سب بچے بچے بچے, وہ بچے آپ کی زندگی بھر کا کمایا ہوا لڑ کے ختم کر لیتے, لڑائیاں ہو جاتی ان لوگوں میں خاموخا کی, نفرتیں ہو جاتی, اور آسانی سے اڑا دیتے, فری میں آیا نا. بچوں کو کتنا رکھ کے جاتے صاحب, بچوں کو تھوڑا رکھو, کچھ امت کے بھی تو رکھو, انسانیت کے لیے رکھ کے جاؤ کمائی اپنی, کچھ جائیداد اس کے لیے رکھ کے جاؤ. بہت پہلے رواج تھا, آج کل بہت کم ہو گیا رواج اس کا. اور ایک خدمت کی جو شکل ہے وہ ادارے قائم کرنا, تنظیمیں قائم کرنا, اس لیے کہ ایک آدمی کتنی خدمت کر سکتا ہے, اس سے کوئی سسٹم ہی نہیں بن پاتا کوئی, اس کی اپنی ثواب ہے, لیکن اہمیت یہ ہے کہ ادارہ بنا کے خدمت کی جائے تو اس میں پوری آبادی کی خدمت ہوتی ہے اس کے اندر. اور جس وقت جیسے آدمی کی جیسی سہولت ہونا, ایک سسٹم بنا ہوا رہتا ہے اس میں, اور اس میں لوگوں کی بے عزتی نہیں ہوتی, کسی کے پاس آ کے لینا الگ ہے, کسی آفس سے لینا الگ ہے. تو مختلف طبقات کا اس میں کام ہوتا ہے, رفاہی ہے جو خدمات ہے ادارے. ایک آدمی کو تعلیم دینا وہ ایک آدمی کو تعلیم ہے, اور ایک اسکول قائم کر دینا ایک نسل کی تعلیم ہے. تو ادارے ایسے قائم کرنا, بے روزگاروں کے واسطے کوئی ادارہ قائم کر دینا, پورا ایک طبقہ اس میں ایک کلاس ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اگر دینی مدرسے ہیں تو اس کا تو ثواب بہت غیر معمولی ہے. تو ادارے اگر ہم قائم کریں گے, اب اتنے لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں, ہاں سب مل کے ادارہ قائم کریں تو ایک ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ادارے چلتے رہیں گے. ادارہ قائم کرنے سے کاموں میں ایک آرگنائزیشن پیدا ہو جاتا ہے، ربط پیدا ہو جاتا ہے، اور موقع کے حساب سے خدمت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور ادارے کے اندر کئی قابل لوگ لگے ہوئے رہتے ہیں، ایک سسٹم بنا ہوا رہتا ہے، تو ایک عام آدمی جو کام نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا کام ادارہ کر سکتا ہے. اس وجہ سے ترقی یافتہ ممالک جتنے ہیں اس میں ایسا ان لوگوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ پبلک کی ہر ضرورت کے لیے کوئی نہ کوئی ادارہ ہوتا ہے وہاں. تو یہ اسلامی مزاج کی بات ہے، حضور کا بنایا ہوا مزاج ایسے ہی، ایسے ہی منظم کئی لوگ مل کے جدوجہد کرنا، اکیلے اکیلا کرنے کے بجائے، اس سے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. اور ضرورت پڑنے پر غیر مسلموں سے بھی، غیر مسلموں کے اداروں سے بھی تعاون کیا جا سکتا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو یہ خدمت کا موضوع حدیثوں میں جو مختلف آیا آپ کے سامنے رکھا گیا. اور بھی مواد ہے حدیثوں میں، مگر ایک حدیثوں کا بڑا حصہ ان تین لیکچر میں خدمت کے بارے میں آپ کے سامنے آ چکا ہے، قرآن اور حدیث کا. اب آپ لوگوں کو توجہ یہ دلانی ہے کہ آج آخری لیکچر ہے، اس کے بعد ہم لوگوں کو انشاءاللہ کچھ کرنا ہے. ہمارے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے کہ کوئی کام سمجھ میں آنے کے بعد فوراً کرنا، اگر نہیں کرے تو صرف سن کے خاموش بیٹھنے کا مزاج بن جاتا، سن کے ہو جاتا آدمی، کچھ کرتا نہیں، دل سخت ہو جاتا. بولتے ہیں جیسے ہی کوئی نیکی کی بات آئے فوراً ایکشن لینا آدمی، ورنہ اس کو سن کے نظر انداز کرنے کی عادت ہو جاتی ہے.